نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، ایک بنیادی اصول ہے اختلافات کے حوالے سے، اگر وہ ذہن میں رہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ دین کے بہت سارے امور قطعی ہیں اور بہت سارے ظنی ہیں۔ قطعی امور وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی کوئی نص قطعی موجود ہو، یا حدیث متواترہ سے کوئی نص موجود ہو، یا اجماع امت سے کوئی نص قطعی موجود ہو۔ بس یہ تین ہی صورتیں ہیں جو کسی چیز کو قطعیت کے درجے میں رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ احناف کے ہاں احادیث مشہورہ بھی قطعیت کا ثبوت حاصل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یعنی یہ کہ وہ چیزیں جو قطعی ہوں اپنے ثبوت میں اور اپنی دلالت میں۔ ثبوت کا مطلب یہ کہ ان کی اوتھینٹیسٹی 100% ہو، اور دلالت سے مطلب یہ کہ اس کا مطلب بھی متعین ہو اس طور پر کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو جب ایسی کوئی دلیل ہاتھ آئے قرآن میں ہو تو ثبوت پہ تو کوئی اشکال ہو ہی نہیں سکتا۔ دلالت میں کبھی وہ قطعی ہوتی ہے، کبھی قطعی نہیں ہوتی۔ حدیث متواترہ حدیث کی ایک قسم ہے جو ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہے، اس کو بھی یہی حق حاصل ہے۔ حدیث مشہورہ وہ حدیث کے جو ابتدائی زمانے میں تو اس میں دو چار ہی راویان نے، صحابہ نے اس کو بیان کیا ہو، بعد میں لیکن امت میں کثرت سے لوگوں نے اس کو نقل کیا تو وہ بعد میں مشہور کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ ایسی حدیث بھی قطعیت کا ثبوت دیتی ہے۔ اور تیسرا اجماع امت، جس پر امت کا اجماع ہو جائے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمر فاروق کی خلافت، ان چاروں کا خلفاء راشدین المہدیین ہونا، یا عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال جب کوئی چیز قطعی ہو اس میں تو کسی اور رائے کی گنجائش نہیں ہو سکتی، لیکن جب کوئی چیز یا کوئی دلیل ظنی ہو، یعنی اس میں سرٹینٹی 100% نہ ہو، تو پھر یہاں مجتہد کا رول ہے کہ مجتہد فیصلہ کرے اور طے کرے، اپنے تمام ٹولز استعمال کرتے ہوئے کہ اس میں شریعت کا منشا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس پر وحی تو آتی نہیں ہے، اپنے علم کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے رائٹ آنسر حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی وہ صحیح ہوتا ہے، کبھی وہ غلط ہوتا ہے۔ جب وہ صحیح سمجھ لے اس مسئلے کو تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ کوالیفائیڈ مجتہد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، کیوں کہ جس طرح ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر کو کبھی ڈائگنوسس میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی علاج میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک نیچرل رسک ہے جو ہمیشہ رہے گا انسان ہونے کی حیثیت سے، اور اس لیے شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے اور اس کو بالکل روا رکھا ہے۔ لیکن یہ صرف مجتہد کے لیے ہے، بڑے درجے کے قاضی کے لیے ہے، بڑے درجے کے امام کے لیے ہے۔ ہر عام و خاص کو، ہر ایک کو، ہم و شما کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے اور مجتہد بن بیٹھے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے بغیر بات کرے دین میں، قرآن کے بارے میں، اور وہ بات اتفاق سے صحیح بھی نکلے لیکن اس کو علم نہیں تھا، تو اس کا گویا تکا لگ گیا۔ فرمایا تب بھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اس لیے کہ اس نے ہمت اور جرت کیسے کی کہ وہ قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے کہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ جو چیزیں قطعی ہیں ان میں تو دو رائے نہیں رکھی جا سکتی, اس سے باہر جو نکلے گا وہ یا تو اسلام سے خارج ہوگا یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا. اس مسئلے کی دین میں اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ اس میں جو اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو ظاہری بات ہے بنیادی عقائد سے متعلق کوئی چیز ہوگی تو اسلام سے باہر ہو جائے گا, سنت اور دیگر معاملات سے متعلق ہوگا تو اہل سنت سے باہر ہو جائے گا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا. اب جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں, قطعیت سے نہیں ثابت ہوتے, اس میں ایک اصول ہے, وہ یہ کہ لا انکار فی مسائل الاجتہاد. جن ایشوز میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے یا جہاں مجتہد کا رول ہوتا ہے, ایک حدیث ہے اس کا معنی کیا ہے, اس کو متعین کرنے کے لیے کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ حدیث قرآن کے اندر جو حکم آیا ہے اس سے اگر متصادم نظر آتی ہے تو کیا اس پر عمل کیا جائے گا یا قرآن کی اس آیت پر عمل کر کیا جائے گا. یہ حدیث کیا قرآن کی تفسیر سمجھی جائے گی یا قرآن کی اس آیت کا مطلب جو ہے اس کو منسوخ کر دے گی. یہ سارے اجتہادی اور اس طرح کے اور بہت سارے اجتہادی مسائل جو ہوتے ہیں, ان دائرہ کار میں ایک رائے رکھنے والے مجتہد کو یہ تو حق ہے کہ وہ اپنی رائے پر اصرار بھی کرے اور اس کو پیش بھی کرے اور اسی کو حق سمجھے دوسرے کو غلط سمجھتے ہوئے, اور لیکن اس کے نہ ماننے والے یا اس بات کو قبول نہ کرنے والے پر وہ تشدد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کے تو نے دوسری رائے کیسے رکھی, تو اسلام سے باہر, تو دائرہ اسلام سے خارج, تیرا عقیدہ غلط, تو بدعتی یا تو مشرک, ایسا کچھ کہنا نہ اس کے لیے نہ اس کے اتباع کرنے والوں کے لیے, اتباع کے لیے جائز ہے. جیسے کہ ہمارے اصول پڑھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مسلک یا اپنی رائے کو حق سمجھتے ہوئے احتمال اس بات کا رکھتے ہیں کہ دوسرے کی رائے ٹھیک ہوگی. گمان غالب ہمارا یہ ہے کہ ہماری بات ٹھیک ہے اور دوسرے کی غلط, لیکن ہم احتمال رکھتے ہیں کہ ہماری بات غلط ہو اور دوسرے کی صحیح. اس پر عمل اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن ان کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہی تو نہیں آئی, ہم تو اپنے علم کو سامنے رکھ کے بات کہہ رہے تھے جو بھی مجتہد یہ کام کرتا ہے. تو اسی لیے اس میں وسعت ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ پچھلی بہت ساری گفتگو کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ تو ہر چیز ہی کو جائز, ہر چیز ہی کو آسان کیے چلے جا رہے ہیں. اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں میں نے جو جو باتیں کہی ہیں, خالی یہ سمجھانے کے لیے کہ جہاں اختلاف ہے انڈرسٹینڈنگ میں اور اجتہاد میں, وہاں بہت تشدد نہیں کرنا چاہیے. ان میں سے جو بھی باتیں ہیں آپ نہ کیجئے اور ہم بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پر شاعرانہ تخیل میں بھی ہم نے اپنی کبھی شاعری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے اسکالر, بہت سے علماء نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے. کل جو میں نے آپ کو کچھ اس کی مختلف شکلیں بیان کی تھی, تو ان میں سے کچھ شکل ایسی تھی کہ جو مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے, جو دیوبندی مسلک کے بڑے امام گزرے ہیں ریسنٹ ٹائمز میں, عقیدے کے اندر ان کی بہت گہری نظر تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تشدد کریں, بلکہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو جائز بھی قرار دے دیں, نہیں, دونوں کے درمیان کا راستہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بالکل نہ کریں, لیکن اس کی گنجائش رکھیں کہ اس بنیاد پر دوسرا کافر نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ پر وہی نہیں آئی. آپ یہ سمجھتے کہ نہیں یہی طریقہ زیادہ بہتر اور ہم تو یہ کریں گے کیونکہ گنجائش ہے, تو آپ کرتے رہیے, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ جو اس کو غلط سمجھتا ہے وہ کافر ہے یا گستاخ رسول ہے. یہ جو بیلنس ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. یہ امت اعتدال کے لیے ہے, وسط کے لیے. ہم امت وسط کا مطلب ہے درمیانہ راستہ, ہم اعتدال پر ہیں, ہمیں اعتدال پہ ہی رہنا چاہیے. تو جتنا اعتدال ہوگا اتنی عافیت رہے گی. تو ان باتوں کو سن کے کہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ تو ہر چیز ہی جائز ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم تو اب تک ان کی چیزوں کو غلط اور بدعت سمجھتے تھے اور شرک سمجھتے تھے, یا ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بالکل ہی الٹا کھیل چل رہا ہے, تو اس کی فکر نہ کریں. ہم تو یہاں یہ بات سمجھا ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ تو وہی کیجیے جو آپ کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں وہی سمجھیے. آپ کے پاس آپ کے اسکالرز علماء سب موجود ہیں. ہم تو خالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوسرا نقطۂ نظر بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. جیسے کہ ماں باپ میں اگر کبھی غلطی سے اختلاف ہو جائے جب بھی آپس میں, تو 10 اور 11 سال کے بچے کو, 15 سال کے بچے کو, ایون 25 سال کے بچے کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اماں اور ابا کے درمیان بیٹھ کے فیصلے کرے اور لڑتا رہے اور کہے کہ آپ غلط اور آپ صحیح, اور یہ وہ دونوں مل کے اس کو ماریں گے. تو اس لیے احتیاط اس میں کرنی چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں, جو آپ کے اساتذہ نے, بڑوں نے, آپ کے رشتے داروں نے, والدین نے, آپ کے علماء نے سکھایا ہے, اس پر ہی چلتے رہیے. لیکن دوسرے کے بارے میں احتیاط کیجیے. اگر آپ غلط سمجھتے بھی ہیں تو بھی احتیاط کیجیے, اس کا پرچار نہ کیجیے. اس سے معاشرے میں خرافات اور خرابی پھیلتی ہے, آپس میں وسعتیں کم ہو جاتی ہیں, دلوں میں نفرت ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی چیز کی نفرت ہو جائے تو اس کا اظہار آپ کی زبان سے, آپ کے انداز سے, آپ کے ڈیمینر سے, آپ کے باڈی لینگویج سے ہو جاتا ہے. اور جب ایسا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کے کبھی قریب آ سکے. بحث مباحثہ تو کر لے گا لیکن آپ کے قریب نہیں آئے گا. قریب آئے گا وہ سو جب آپ اس سے محبت کا اظہار کریں گے. تو اسی لیے دل کے اندر درد رکھیے سارے امتیوں کے لیے. اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص شرک میں پڑ گیا ہے یا بدعت میں پڑ گیا ہے, تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ اور زیادہ خیر خواہانہ ہونا چاہیے کہ جو ڈوب رہا ہے, جو تباہ ہونے والا ہے, اس کو تو اور محبت سے کھینچ کے اپنی طرف بلانا چاہیے. اس وقت اس کی ہر بات کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گھبرائیے مت, آپ آئیے آئیے, پہلے اس کو پیار دے کے قریب تو لے آئیے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ آپ کو دیکھ کے ڈرے اور بھاگنا شروع ہو جائے آپ سے, آپ کی شکل دیکھ کے اس کو خوف آیا اور بھاگے, آپ کا اپنا بچہ پہچانتا نہ ہو آپ کو, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ کہیں گے جاؤ دفع ہو جاؤ, یا یہ کریں گے کہ اس کو اور پیار سے, اچھا اچھا ایسے جو کنڈیشن, ہر کنڈیشن اس کی مانتے ہوئے اس کو پیار سے اپنے قریب کریں گے. تو یہی طریقہ ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہو کر کافر ہو گئے ہیں, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے شرک ہو مشرک ہو گئے ہیں یا بدعتی ہو گئے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ تو اور خیر خواہی کرنی چاہیے. محبت کے ساتھ ان کو قریب بلائیے, پیار سے اپنے قریب لے کر آئیے, انشاءاللہ اس سے معاملات بہتر ہوں گے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرمائے. بس تو اصول یہ ہے کہ لا انکار فی مسائل الاجتہاد, جو اجتہادی مسائل ہوں جس میں ائمہ ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں, اسکالر ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں, ان معاملات میں کسی کی نکیر نہیں کی جائے گی, کسی کو کریٹیسائز نہیں کیا جائے گا. غلط سمجھیں آپ اس بات کو, لیکن اس کا پرچار نہ کرتے پھر لوگوں کو نہ کہیں اسے غلط سمجھتے. ٹھیک ہے, عمل نہیں کیجیے, آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کیجیے. اسی طریقے سے اس میں بس بنیادی بات آخری یہ ہے کہ یہ قطعیت کے ساتھ نہیں ہے. جن چیزوں میں قطعیت ہوگی وہاں پر نہیں, وہاں پر کوئی نہیں تو لعل کہ آپ, اب آپ تھوڑی دیر میں سوال کریں کہ جناب پھر قادیانیوں کے ساتھ بھی گنجائش رکھنی چاہیے, نہیں, وہ تو قطعیت میں مسئلہ ہے نا. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو اجماع امت سے, قرآن آیات سے, احادیث متواترہ سے ثابت ہے, تو اس پہ تو قطعیت ہے. تو قطعیت کی بنیاد پر کسی صورت بھی کوئی کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح ہے, امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی. جزاک اللہ خیرا.